ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنۃ الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب اعتکاف کا ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ جب دل میں نیت ہو تو اعتکاف کی نیت تو ہو گئی، اعتکاف ہو گیا، تاہم زبان سے کہہ لیں زیادہ بھی زیادہ اچھا ہے، چاہے اردو میں کہہ لیں کہ میں نے سن رہا اعتکاف کی نیت کی، مادری زبان میں کہہ لیں۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی، نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے۔ تو اب نیت کر لیجئے اور افطار کر لیجئے، تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، اور ذکر و درود کر لیں چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اربعین عطار قسط دو۔ آج نو ربیع الاول شریف 1446 نجی کی مناسبت سے صفحہ نمبر 9 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود شریف بھیجوں گا، یعنی دعائے رحمت کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیں، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آباد سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ السلام تک وہیں رہوں گا، اپنی جگہ بعد میں چھوڑوں گا، صلاۃ السلام کے بعد۔ مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام کروں گا اور ہاتھ ملاؤں گا اور نیکی کی دعوت دوں گا ان کو، انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ابھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گے ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے، اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
हुजूर, ये जो माशाल्लाह तहज्जुद का जो सिलसिला है, ये भी क्योंकि आपने कहा था नेकी इसाल हो सकती है, तो क्या ये रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसका सवाब इसाल करने की हम कोई नियत कर सकते हैं? क्योंकि हम तो तहज्जुद नफल के तौर पर पढ़ लेंगे, मगर जिस मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में इसाल करेंगे उन पर तो तहज्जुद फर्ज थी। क्या फरमाते हैं?
बिल्कुल इसाले सवाब तो कर सकते हैं, हर नेकी का, फर्ज का, वाजिब का, सुन्नत का, नफल का इसाले सवाब किया जा सकता है। बिल्कुल बारगाह रिसालत में नजर करेंगे तो इंशाल्लाह अपनी नेकी जो है ना इसमें मोहर लग जाएगी कबूलियत की इंशाल्लाह।
अमीर सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल अर्जी है, किस किस रंग का कुर्ता या जिब्बा पहनना सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? प्यारा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैजुअल ड्रेस कैसा था? जवाब इरशाद फरमा दिए, जज़ाकल्लाहु खैरा।
मुख्तलिफ रंग साबित हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसमें अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर सूती लिबास यानी कॉटन का लिबास ज़ेब तन फरमाते, ऊन और कितान का लिबास भी कभी कभी इस्तेमाल फरमाया है। लिबास में किसी खास पोशाक या इम्तियाजी लिबास की पाबंदी नहीं फरमाते थे। जुब्बा, कबा, पैरहन, चादर, इमामा, टोपी, मोजा, इन सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया है। पाजामे को आपने पसंद फरमाया और मीना के बाजार में एक पाजामा खरीदा भी था, मगर यह साबित नहीं कि कभी आपने पाजामा पहना हो। अलबत्ता वो लिबास जिसे आपकी बरकत ने पाने का मौका मिला उसके कुछ रंग बयान हुए हैं। हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला महारिबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ज़ुल मजाज के बाजार में देखा इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाल जुब्बा ज़ेब-ए-तन किए हुए थे। हवाला सुबुलुल हुदा व रशाद जिल्द 7 298। ये मैंने अभी हदीस सुनाई थी। तो ये लाल जुब्बा जो है इसमें कई मुहद्दिसीन ने इसकी शरह में ये लिखा है, यानी लाल धारीदार जुब्बा। इसी तरह सफेद लिबास का जिक्र भी मिलता है, बल्कि आपको सब्ज लिबास पसंद था लेकिन अक्सर औकात आप सफेद लिबास ज़ेब-ए-तन फरमाया करते थे यानी पहना करते थे। हवाला मुकाशफतुल कुलूब सफा 562, अल मुअज्जमुल कबीर जिल्द 12 सफा 66, हदीस नंबर 12493। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वल्लाहु तआला अअलम ورسوله أعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم।
मेरी हमशीरा की जो है वो कब्र जो है ना वो डैमेज हो गई है, स्लेप नीचे आ गई है, तो अब ये कि एक दीवार जो है ना वो बनानी है, क्या अंदर जाके दीवार बना सकते हैं? वो गोरखन कह रहे हैं यार दीवार ना बनाओ, पूरी जो है ना मिट्टी से हम भर देते हैं और जो है ना वो ऊपर स्लेप रख देंगे, पक्का करेंगे ऊपर से, तो आप क्या करें ये प्लीज।
बाहरी शेख ने यही देखा है कि शिकाफ हो जाए कब्र में तो उसको मिट्टी से भर दिया जाए। वल्लाह तआला अअलम व रसूलु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला
इस मामले में आप क्या मशवरा देंगे कि ये जो कब्र जिस तरह खुल जाती है तो ये तस्वीर या वीडियो बनाकर इसको वायरल करना, इसके बारे में आप क्या मशवरा?
हाँ, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें झांकना भी नहीं चाहिए जो कब्र टूट जाती है उसमें। कोई ऐसी चीज नजर आ गई तो फिर हमेशा के लिए हो सकता है परेशानी हो, खुद अपनी बहन या भाई या माँ बाप की खबर में झांका और कोई चीज देख ली अजाब वाली बिलफर्ज नजर आ गई, ہے برزخ پردہ ہے، کبھی کبھی دکھا دیا جاتا ہے تو پھر ذرا صدمہ اس کا شاید جائے نہیں، جائے گا نہیں، منع یہ بہرحال دیکھنا بھر دینا چاہیے مٹی سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا امیر اہل سنت سوال ہے، بہتر نیند اس وقت عام طور پر ایک مشکل کام بنتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ذہنی صحت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
بہتر نیند، سر وہ ٹینشن طرح طرح کے ہوتے ہیں نا، تو نیند جو نہیں آتی، کم آتی ہے وغیرہ، اس میں جو مشقت کا کام کرتا ہے، محنت کا کام، اس کو نیند آ جاتی ہے. اور جتنی محنت زیادہ ہوگی اتنی مطلب نیند اچھی آئے گی. اب رات دن یا تو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور یا بے روزگار ہے، کام نہیں کرتا، گھر میں پڑا ہے یا بستر میں پڑا ہے، تو پھر کتنی دیر نیند آئے گی؟ ظاہر آدمی اس کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نیند کی. عام آدمی کو کم و بیش 8 گھنٹے نیند چاہیے، تو یہ اس کے لیے مناسب ہے. تو مشقت کرنی چاہیے، محنت مزدوری، تو نیند اچھی آئے گی. اب جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بظاہر بڑے سکھی نظر آتے بےچارے، وہ نیند کے بارے میں بعض اوقات بلکہ بارہا دکھی ہوتے ہیں، کیونکہ مشقت نہیں کرتے نا، خالی وہ آڈر سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھاگ دوڑ نہیں کر پاتے، تو نیند بےچاروں کو کم آتی ہے. ایک صاحب کو جانتا ہوں میں کہ بےچاروں نے بہت گولیاں وغیرہ نیند کی کھائی، نیند نہیں آتی تھی ان کو، تو آخرکار انہوں نے وہ سوئمنگ پول میں وہ تیراکی شروع کی. مجھے بتایا کہ بس وہ یہ شروع کیا میں نے، وہ تھکن لگتی ہے نا اس میں، کیونکہ وہ بھی کھاتے پیتے آدمی ہیں، تو مشقت نہیں. تو یہ کہ بولا اب مجھے اچھی نیند آ رہی ہے، گولیاں وغیرہ سب چھوڑ دی. یہ گولیوں کا ایسا ہوتا ہے نیند کی کہ شروع میں اس سے آتی ہے نیند، پھر آہستہ آہستہ وہ کام کم کرتی ہے گولی، جب ڈوز بڑھتا ہے، ڈوز بڑھتے بڑھتے پھر نتیجتاً یہ کہ پھر جتنی بھی کھاؤ نیند آتی نہیں ہے. تو نیند کی گولیوں سے تو ویسے ہی دور رہنا اچھا، مشقت. پھر اور رات وظائف بھی ہوتے ہیں نیند کے، تو یہ بھی کیے جا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس طرح کی نیند آئے گی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے راتوں کو نیند نہ آتی تھی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے عرض کی، تو رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے ایک دعا سکھائی. اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم انیم عینی وحدی لیدی. حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس دعا کو پڑھا اور میری بے خوابی یعنی نیند نہ آنے کی بیماری جاتی رہی بفضلہ تعالی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
صلی اللہ تعالی محمد علی محمد.
اسے اس معاملے میں جو ایک طرح سے اپنے آپ پر ہی زیادتی ہو جاتی ہے کہ اچھا بھلا ہونے کا جو ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو موبائل کا خاص کر ایک جو استعمال کا ایک روٹین ہے، تو یہ بھی بہت سارا ٹائم ہمارا نیند کا لے جاتی ہے. اچھا بھلا سونے کے لیے ہم لیٹے ہیں اور پھر موبائل لے کر لیٹے لیٹے شروع ہوئے، تو آدھا ایک گھنٹہ 2 گھنٹے نکل جاتے اور اس میں بھی ٹائم کافی ضائع ہو جاتا ہے.
جی جی ہاں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، آنکھوں کو بھی نقصان کرے گا، سوتے سوتے موبائل استعمال تو بہت خطرناک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک وظیفہ آپ نے بیان کیا تھا جس کو نیند نہ آتی ہو، تو وہ بھی بڑا کامیاب جا رہا ہے اور کئی ایک اس کی بہاریں ملتی ہیں کہ ماشاءاللہ یہ وظیفہ تو گولی کی طرح کام کرتا ہے کہ نیند نہ آتی ہو، تو اگر یہ بیان ہو جائے
سینے پر ہاتھ رکھ کر جس کو نیند نہ آتی ہو سو لیٹے ہوئے پاؤں سمیٹ کر، یا باعث ہو یا نور ہو، یا باعث ہو یا نور ہو، یہ 11 مرتبہ پڑھ لے اول آخر درود شریف. اللہ نے کرم کیا، اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ نیند آئے گی. اور نیند سونے سے پہلے یہ نیت، اس نیت کی عادت ڈالے کہ عبادت سونے کے ذریعے عبادت اور قوت حاصل کروں گا، تو یہ جتنا وہ سوئیں گے نا یہ سب عبادت کا ثواب ملے گا، ورنہ پھر یہ کہ حساب ہوگا. مباح ہے نا، نیند میں سکون ملتا ہے تو یہ نعمت ہے، اس کا حساب ہوگا. اگر یہ اچھی نیت ہو جائے گی اس میں کہ تب میں اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا، اور یہ حقیقت ہے، نیند چڑھی ہو تو نماز نہیں پڑھی جاتی، کسی عبادت میں دل نہیں لگتا. تو نیند پوری ہو جائے گی تو انشاءاللہ عبادت میں دل لگے گا، یا کوئی رات جاگا ہوا تو اس کو نمازوں میں فجر میں، یا دن رات جاگے ایک دو دن، پھر وہ نماز وغیرہ پڑھنا اس کے لیے بڑا دشوار ہو جائے گا. اب کوئی سخت جان ہو تو دو دن کھینچ لے گا اور کیا، لیکن یہ کہ آخر کو سونا تو پڑے گا. تو نیند کے ذریعے یہ بالکل فائنل ہے، مطلب مشاہدے کی بات ہے، دیکھی بھالی بات ہے کہ نیند کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے، عبادت کی طاقت آتی ہے. تو اس لیے یہ نیت ویری ویلڈ. تو یہ نیت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات جو آپ کے نا، ان میں کسی کو اب مکتوب میں ارشاد فرمایا تھا کہ سوتے وقت نیت کر دیا کرو عبادت پر قوت حاصل کرنے کی، تو تمہاری ساری رات عبادت میں گزرے گی، یعنی وہی سونا بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا. کہ مباح جو بھی ہوتا ہے، مباح یہ اس کو بولتے ہیں کہ جس کا کرنا نہ ثواب نہ گناہ، وہ مباح ہوتا ہے. تو اس میں اچھی نیت کر لی جائے، جبکہ اچھی نیت کرنے کا موقع بھی ہو، تو اچھی نیت کر لے تو یہ مباح جو ہے یہ عبادت بن جاتا ہے. جیسے کھانا کھانا یہ مباح ہے، کھائیں گے تو ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، دانے دانے کا حساب ہے. اور اگر بھوک لگی ہے، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت کر لی کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، تو اب یہ کھانا عبادت بن گیا اور اس کا قیامت کے دن حساب بھی نہیں ہوگا. اس طرح دیگر مباح، پانی پینا یہ مباح ہے، چائے پینا مباح ہے، یہ سب ان کا قیامت میں حساب ہے. تو جہاں نیت کا محل ہو وہاں نیت. اب پیٹ بھرا ہوا ہے، اب کوئی بوٹیاں آ گئی سمجھے، اور اب عبادت اور قوت حاصل کرنے کی نیت کر کے آپ بولو گے بوٹیاں کر کے کھاؤ اس کو، اب یہ نیت کا موقع نہیں ہے نا. پیٹ بھرا ہوا تو کھانا جو ہے خالی پیٹ میں، بھرے ہوئے پیٹ میں جبکہ بھوک نہیں ہے کھانے سے، تو برس کا اندیشہ ہے کہ داغ نکل آئے اور پیٹ خراب ہونے کا بھی خطرہ ہے. اور اگر زن غالب ہے کہ جنہیں کہ اتنا کھا لیا پیٹ بھر گیا اس کا، اور اب مزید کھاؤں گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا یا بیمار پڑ جاؤں گا، یہ زن غالب خیال جم گیا، تو اب کھائے گا تو یہ حرام اس کے لیے. تو اب عبادت کی نیت کیا بولتی ہے؟
وہ روٹین میں جو کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں، جیسے کہ 8 گھنٹے، جیسا ابھی نبی فرمایا کہ 8 گھنٹے سونا ہوتا ہے، تو اب اٹھ کر تو ویسے ہی مطلب کہ آدمی نقاہت ہوتی ہے، اس کو کمزوری ہوتی ہے اور وہ کھانا اس کو ضروری ہوتا ہے، جب وہ ناشتہ ہو یا بولے تو جب بھی اٹھے گا، تو وہ ایک اچھا موقع ہے نیت کر لینے کا کہ اب وہ نہیں کھائے گا، تو اب اس کے ساتھ جو ہوگا کمزوری کی وجہ سے، تو ایک یہ ایک وقت ہے نیت کرنے کا. نارملی تو لوگ اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد 7-8 گھنٹے کے بعد منہ ہاتھ دھوتے ہیں وغیرہ، تو 9 گھنٹے ہو جاتے ہیں، اور ایک آدھ گھنٹہ پہلے تو یہ 10-8, 10-12 گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں نہیں کھایا ہوا ہوتا، تو وہ ایک اچھا موقع کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک موقع ہے جہاں آپ نیت کر لیں کہ میں عبادت پر قوت پانے کے لیے کھا رہا ہوں.
جی
دوسرا آپ
اصل بھوک لگی ہو،
بھوک لگی،
بعض اوقات نہیں لگتی بھوک، ناشتہ بھی بعض لوگ نہیں کرتے غالباً،
بھوک نہ لگی ہو. حضور یہ جو بھی آپ نے جیسے کہ ایک بتایا کہ وہ تھکن کا پتہ کہ وہ تھکے تھے سوئمنگ کے طور پر، تو میں اس پہ تھوڑا سا غور کر رہا تھا کہ ایک عمر آ جاتی ہے کہ اسلامی بھائی جیسے بزرگوں کا ہمارا من نہیں چاہے، تو بزرگ اس وقت کافی ماشاءاللہ چلا تھا، تو کئی بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں پھر نیند نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ وہ ان کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، تو آپ ان کو یہ مشورہ دیں گے کہ کچھ ہلکی پھلکی سی انڈور قسم کی ایکسرسائز یہ اپنے ذمے لے لیں، اور تاکہ اعضا جوڑ پٹھے اس طرح کی چیزیں ان کی جام نہ ہو جائیں، یہ نہ ہو جائیں، ورنہ کئی ایسے ہماری بڑی تعداد ہے جو جن کی عمریں 50 پلس ہو جاتی ہیں، پھر 60 پلس ہو جاتی ہیں، اور ان کے پاس ٹائم ہوتا بھی ہے مگر وہ اس طرح کی کوئی بھی چہل قدمی کے نام پر لیں یا اور کوئی ہلکی پھلکی سی کندھے بازو کی پاؤں کی ایڑیوں کی ایکسرسائز، تو یہ نہیں اس طرف ان کا رجحان ہوتا، اس سے شاید ہو سکتا ہے کہ انہیں آگے چل کر نقصان کا لانا کرے سامنا کرنا پڑے، پھر نیند تھکے ہی نہیں تو پھر نیند کہاں سے آئے گی؟ کیا مشورہ دیتے ہیں آپ؟
صحیح ہے، کسی ماہر سے مشورہ کر کے کچھ اپنے لیے اپنی ایج کے حساب سے، اپنی صحت کے حساب سے کچھ ورزش ایکسرسائز سیکھ لینی چاہیے اور کرنی چاہیے، اس سے بھی کافی فوائد ہوتے ہیں، اور پیدل چلنا یہ بہترین ایکسرسائز ہے، اگر ممکن ہو تو پیدل چلیں، پون گھنٹہ ہر ایک کو چاہیے کہ یک مشت پیدل چلیں، من شوٹ بڑھتا چلا جائے نارمل رفتار سے، مریل رفتار سے بھی نہیں۔
ابھی جیسے آپ نے فرمایا چلتے، تو اب میں انہیں کی تھوڑی سی ترجمانی کرتے ہوئے کہ اب جیسے چلنا شروع کریں گے نا تو سانس پھول جائے گی، چلا بھی نہیں جائے گا، پاؤں میں ٹخنوں میں اور ایڑی میں درد ہو جاتا ہے کئیوں کو، اچھا ابھی تھوڑا سا کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے، یار نہیں یار نہیں نہیں چلا جاتا یار نہیں،
عادت نہیں۔
تو بہت اچھا بتایا، یقین مانو اتنی اچھی بات بتایا، کیا کریں اب نہیں چلا جاتا، تو آپ کو لگتا ہے یہ چلتے چلتے پہلے 3 منٹ
تھوڑا تھوڑا کر کے 12 منٹ سے شروع
چلنا شروع کریں، جتنا چل سکتے چلے، تھوڑا کھینچیں، اگلے دن اسے تھوڑا 5-7 منٹ بڑھا دیں، تو پھر ایسا کرتے کرتے ہی اس تک پہنچ جائے، اس طرح بھی مناسب ہے؟
بالکل، یوں تو مسجد میں جاتے ہیں تھوڑا بہت تو چلتے ہوتے ہیں بزرگ جو ہے، لیکن یہ چلنا اپنی جگہ پر یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ایک یک مشت جو چلنا ہوتا ہے نا، یہ درمیانہ رفتار سے یہ ہونا چاہیے، اور پاؤں پر مطلب پاؤں جمے ہوئے ہوں، اب یہ کہ بیٹھتے ہیں تو یہ ایک وہ ایڑی کھڑی کر دیں گے، کوئی ایک پاؤں پر ایک پاؤں تھوڑا چڑھا دیں گے، اور انہیں ایب نارمل اسٹائل میں عام طور پہ بزرگ تو ٹھیک ہے، اپنے جوان بھی اسی طرح بیٹھتے ہیں، آپ نوٹ کریں بیٹھنے والے کو، ابھی شاید سیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی یوں بیٹھا رہے گا، کوئی یوں بیٹھا رہے گا، تھوڑا ایک طرف وزن ہوتا ہے تو ایک طرف وزن نہیں ہونا چاہیے، اور یہ پیٹھ جو ہے نا، یہ سمجھو کرسی کی پیٹھ سے چپکی ہوئی ہو، یہ آپ کو سمجھانے کی درست ہوں، بالکل اسٹیٹ ہوتا، کرسیاں بھی باندھنے والی ہے، اب یہ میری خود کرسی پھسلا دیتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ چپک کر بیٹھوں، یہ آ جاتی ہے نیچے، تو جب یاد آتا ہے تو تھوڑا ترکیب بنا لیتا ہوں موقع ہوتا ہے تو یہ کہ اگر بیٹھنے کی پوزیشن صحیح ہونا تو بھی مطلب کافی صحت پر اس کا اثر پڑتا ہے، نہ کہ ایب نارمل انداز نہ ہو، وہ نیچرل انداز ہو، کھڑے ہوں گے ایک پاؤں پر وزن ہے، ایک پاؤں تھوڑا اٹھا ہوا ہے، اس طرح وہ دیوار پہ یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، نوجوان بھی اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ٹھیک، مطلب بالکل اسٹریٹ مطلب بیٹھنا ہے، یوں نہیں ہوتا، خود مجھے تجربات ہے نا اس کے، میرے کو ایک بار بہت درد ہو گیا، کیا ادھر بہت درد ہو گیا، تو ان دنوں تو میں پوری رات مبالغہ ہے نا، ملتا تھا لوگوں سے، گھنٹوں لائن لگتی تھی اور ملتا، میں یوں ملتا تھا، یعنی خود میری توجہ چلی گئی، اللہ کا کرم ہوا کہ میں یہ یوں ملتا ہوں نا، یہ ہو نہ ہو اس کی وجہ سے ہے، اور واقعی درد ایسا ہوا کہ درد ہوا تھا، تو یہ کہ پھر میں نے وہ پوزیشن چینج کی تو الحمدللہ وہ درد ٹھیک ہو گیا، ورنہ کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ بےچارا ٹیبلٹ دے گا آپ کو پین کلر، یہ بھی مطلب معدا تباہ کرے، گردے کو نقصان کرے، اور یہ پین کلر گولی کھانی نہیں چاہیے اسے، جہاں تک ممکن ہوئے اس کو کھانا نہیں چاہیے، وقتی طور پہ آدمی فریش تو ہو جاتا ہے اس کو کھا کے، لیکن اس کے سائڈ افیکٹ کافی ہیں، بچنا چاہیے اسے۔
امیر سنت نے جیسے فرمایا کہ کرسی پر پراپر ٹیک لگائیں، تو اب کمر بعض وقت کرسی پر تو لگ جاتی ہے، لیکن نیچے سے کیونکہ یہ تھوڑا سا آگے سڑک جاتا ہے، تو پھر وہ نیچے کا جو حصہ ہے نا آپ کا، جو کمر کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، وہ اس میں گیپ آ جاتا ہے، کرسی کی پیٹ بیک اور آپ کی اس کے اندر میں اس، تو یہ خلا آ جاتا ہے، تو اس سے شاید آپ کی ریڑھ کی ہڈی پر فرق پڑ سکتا ہے، اس معاملے میں کچھ فرمائیں گے آپ؟
ہاں ذرا پھر
بزرگوں، مطلب میں عام اسلام، یہ صرف بزرگوں کے لیے نہیں ہے،
سب
یہ جنرلی مطلب ہے،
بلکہ ایک تعداد ہے نوجوانوں کی کمرشا بنی ہوئی ہے،
ہاں پرابلم ہے
آج اس کو، تو کمرشا ہے ایک تو، مطلب ہمارے یہاں روڈ جو ہوتے ہیں وہ نشیب و فراز، اس کے جگہ جائے اسپیڈ بریکر، تو وہ مطلب اسکوٹریں ذرا بےچارے چلاتے ہیں، اب کار کہاں سے لائیں گے، اور کار بھی جھٹکے کھا رہی ہوتی ہے سڑکوں پر، تو یہ ہمارے یہ پرابلم زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کمر کے درد بہت ہیں، تو یہ روڈوں کی وجہ سے بھی اسکوٹر کار، مگر اسکوٹر زیادہ اس میں خطرناک ہے، آپ نوٹ کیا ہوگا، مطلب کئی بار ایسا ہوتا ہے چلاتے تھے اچھل پڑتے ہیں، وہ کوئی گڑا آ گیا تو اسپیڈ بریکر آ گیا، تو اس طرح ہو سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے، تو لوگ توڑ پھوڑ دیتے ہیں، اب یہ نیاز کے دن آتے ہیں تو نیاز کے لیے وہ دیگیں چڑھانے کے لیے گڑے کھود دیتے ہیں، یا وہ بانس گاڑنے کے لیے گڑے کھود دیتے ہیں، جشن ولادت کے پچھلے دنوں میں نے تفصیل سے سمجھایا تھا کہ یہ نہ کرو یار، اپنے گھر میں پرچم گاڑ دو لے بیچ میں، امی سمجھا دے گی، بچوں کی امی بھی سمجھا دے گی، سمجھے کیسے گاڑا جاتا ہے پرچم، تو یہ بےچارے لوگ چلتے ہیں اس پر، تو یار اس پہ گڑا کھود دیا، بعض اوقات لوگوں کے پاؤں وغیرہ بھی ٹوٹ جاتے ہوں گے اچانک گڑے میں پاؤں پڑ جاتا ہوا، تو یہ ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا، دنیا میں جاؤ صاف ستھری سڑکیں ملے گی، کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی مطلب سڑک پر تنکا بھی گاڑ دے، ہمارے عباس گاڑ دیتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے مطلب، ہاں جہاں کوئی کسی کا نقصان نہیں ہے یا اپنی ذاتی جگہ ہے تو اس میں بے شک بانس گاڑ دیں آپ اس زمین میں جہاں آپ کو نہ کسی گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہو، لیکن یہ کہ جو یہ سڑکیں جو ہے نا یہ کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ یوں عوامی عام طور پہ گورنمنٹ کی اس کو بولتے ہیں، ویسے اس کے تقریباً مسائل جو ہے نا وقف کی طرح ہوتے ہیں، یہ مطلب نہیں، اس کو نہیں چھیڑنا، سڑکوں کو جشن ولادت کے موقع پر وہ مطلب طرح طرح کے ماڈل بناتے ہیں ہمارے یہاں، اور وہ روڈ گھیر لیتے ہیں، گلیاں گھیر لیتے ہیں، چوک گھیر لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، میں پرانا واقعہ، اور جب میں بھی باہر نکلتا تھا کوئی سیکورٹی ایشو نہیں تھا تب کی بات کر رہا ہوں، اب تو بہت بڑھ گئے ہوں گے مسائل، تو میں نے دیکھا تھا ایک جگہ کہ وہ جگہ تھوڑی تنگ سی تھی، اور وہاں بس بنا دیا تھا کچھ ڈھیر لگا کے پہاڑ وغیرہ جشن ولادت کے دنوں میں، تو وہ بنا دیا تھا کچھ شو پیس، اور بیچارہ ایک مزدور تھا، انہیں وہ تھی بھی وہ بازار سمجھے، تو وہ مزدور جو تھا وہ نہیں گاڑی چھوٹی جس پہ تھان وغیرہ تھپیاں لگا کے چلتے ہیں، وہ مزدور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا بیچارہ، دستا بھی مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ نکل جاتا وہاں، جگہ تھی اتنی، لیکن جشن ولادت منا رہے ہم، عاشقان رسول ہیں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، بیچارے وہ جانے نہیں دے رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے اور اس کو نہیں نکلنے دیا، اب یہ آپ بتائیے اگر یہ بھی ظلم نہیں ہے تو ظلم کس جانور کا نام ہے یار، کہ تو یہ کوئی ہم جشن ولادت اس لیے تھوڑی مناتے ہیں، اس کے بعد یہ جو واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میں نے بہت بولنا شروع کیا، تب سے تو بہت بولتا تھا کہ یہ ہماری سنیت یہ نہیں سکھاتی، ہمارا مسلک اعلی حضرت یہ نہیں سکھاتا، ہم اہل سنت اور ہمارے علماء اہل سنت ہم کو یہ نہیں سکھاتے کہ مطلب اس طرح جشن ولادت مناؤ کہ لوگوں کو تکلیف دو، جشن ولادت تو لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے اور ان کو فرحت و سرور دینے کے لیے آتا ہے، اور اس طرح منانا ہے ہمیں، تو روڈوں پر اور چراغ جلاتے ہیں روڈوں پر، آدھا روڈ گھیر لیں گے، موم بتیاں اور کوئلے کیا بولتے ہیں دیے جلاتے ہیں، تو کیا کیا یہ اس دور میں تو ہوتا تھا جب میں آنا جانا ہوتا تھا، اب تو برسوں سے یہ مناظر دیکھے نہیں، اب تو شاید بڑھ گیا ہوگا، کم نہیں ہوا ہوگا، روڈوں کو گھیرنا، گلیوں کو گھیرنا، پھر نیچے نیچے چراغاں کرنا کہ اونچی گاڑی نہ نکل سکے، ٹرک نہ نکل سکے، تو یہ نہیں ہے، یہ ہمارا عشق رسول ہم کو یہ نہیں سکھاتا،
زیادہ تر پرابلمز اور محفل کے نام پر بھی سامنے آئے ہیں، زیادہ تر پرابلم جو محفل نعت جیسے رات کو ہونی ہو، یہ تو ویسے ہی راتیں کئی جگہوں پر میلاد پاک منانے کے حساب سے، نعت خوانی کے حساب سے تراکیب بنائی جاتی ہیں، اب چونکہ ہال وغیرہ میں نہیں جا رہی ہوتی قوم، اب یہ محل اللہ کے اور سڑکوں پر جو رات کی جو محفل عشاء کے بعد کی تقریباً جو محافل ہوتی ہیں، تو سمجھے کہ شام سے راستے بند ہیں، اور وہ کناتے لگا کر اب اندر میں دریاں بچھ رہی ہیں، تو منچ لگ رہا ہے، ساؤنڈ والے، بجلی، جو بھی روشنی وغیرہ جو ہونی ہے، تو یہ سارا سسٹم جو ہے، ایک تو وہ اسپیکر کا تو آپ کہتے ہیں، اس لیے درخواست یہی ہے کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں پر بالکل آمد و رفت بند ہو گئی لوگوں کا، اب بولے دوسرا راستہ تو کھلا ہے نا، ٹو وے راستہ ہے، دوسرا راستہ کھلا ہے، تو وہ جو دوسرا راستہ جو آپ نے کھلا رکھا ہے اس پر دونوں طرف سے گاڑی آنے والوں کا حال تو دیکھیں، ویسے ریڑیاں اور انکروچمنٹ وغیرہ کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے، تو اگر سب کے سب مل کر اس پر تھوڑا سا غور کر لیں، جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں، امیر سنت ماشاء اللہ ایک عرصے سے فرما رہے ہیں کہ یار یہ حقوق عامہ کا مسئلہ، یار یہ سڑکیں بند نہ کریں، گلیاں بند نہ کریں، پھر وہ رات دیر تک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک عجیب پرابلم چل رہا ہے،
بہت پرابلم ہے، میرا ہمارا واقعہ دو سال پرانا میرا گھر واقعہ، کہ رات یعنی رات کو بس وہی محلے جیسا ہی ہے، وہ محفل سجی ہوئی تھی 12 ربیع الاول شریف، 12 دن شاید گزر چکے تھے، اس کے بعد مجھے میرے خاندان میں ہی بتایا گیا، میری مطلب بہت قریب ہی، مطلب میرے خاندان کے اپنے گھر کے افراد سمجھ لو، ان کے بیچاری کا وہ بچہ جو تھا وہ بیمار تھا، سو نہیں پا رہا تھا، اور رات 3 بجے ایک مطلب جو عمدہ نعت خوان جو ہوتے ہیں نا، کئی جگہ سے نمٹا کے بڑی شان و شوکت سے تشریف لاتے ہیں، تو وہ فلاں نعت خوان آیا، اور اس نے اب وہ صبح 12 والا جو کلام پڑھا جاتا ہے سمجھے، وہ پڑھا اور دھوم مچائی، اور ہم یہاں تڑپ رہے تھے گھر میں، مجھے کہا کہ تم، وہ مجھے اس نے فریاد کیا کہ اب تم کچھ کرو، ہم تکلیف میں آ گئے تھے، خیر پھر میں نے بعض بار اس پہ اتفاق کہ میں اس نعت خوان کو جانتا تھا، میں نے اس کو پیغام دیا، تو اس نے بڑی معذرت وغیرہ کی، یار میں نے کہا تم کو سمجھ نہیں آتی، میں برسوں سے سمجھاتا ہوں کہ یار مجھے یہ کیا لگا رکھا ہے آتی ہے رات یہ 3-3 بجے، کوئی تک کے یار لوگوں کو سونے پر پابندی ڈالی، ہم نہیں سوتے یار، ہم رات کو جو بھی حساب کتاب ہو جاتا ہے دن کو سو جاتے ہیں، زیادہ بولتا نہیں، اب سمجھ گئے ہوں گے سمجھے، تو یار عوام کو تو سونے دو بیچاروں کو یار، خیر اس نے بہت معذرت کی مجھ سے، میں نے کہا آئندہ، وہ اتاری تھے، تو میں نے کہا آئندہ کبھی بھی اس طرح نہیں جانا ہے، اور جن لوگوں نے کیا ان کو بھی سمجھاؤ کہ یار یہ ہم لوگوں نے کیا غلط کیا، بھلے میرا نام تو کیا میرا بگاڑ لے گا کوئی یار، میں تو وہ بولتا ہی ہوں نا یار، ابھی تک تو کسی نے میرے سامنے آیا نہیں ہے کوئی، سب سمجھتے ہوں گے کہ یار بول کیا غلط رہا ہے، کہ رات کے 3 بجے کوئی تھک کے یار محفلیں جمانے کی، اور ساؤنڈ اکو ساؤنڈ چل رہا ہے، اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو، ہماری ماں یا بوڑھا باپ نیند کی دوائیں لے کر بھی بیچارہ سو نہ پائے، ایسے عاشقان رسول جو ہیں وہ دھم دھماٹی کر رہے ہوں اور نوٹے اچھال رہے ہوں اور مائک پہ ہو ہو نعرے منصور مرحبا، اب یہ وہ مطلب بولے گا یار میرا باپ سو نہیں رہا اور یہ سو نہیں پا رہا، اور یار یہ مرحبا والے بھی بتا لیں یہ کب ہمارا ویزا چھوڑیں گے، نہیں کتنا بزن ہو جب یہ خود ان کے اوپر آگے پڑے نا، تو کتنا بزن ہوں گے، تو اسی طرح دوسروں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، کئی لوگ اس طرح بزن ہو کر ہو سکتا ہے کہ مطلب کہاں کے کہاں نکل جاتے ہوں گے، آپ سمجھا کر میں جو کہتا ہوں، ہر چیز اپنے دائرے میں ہو، میں تو کہتا ہوں نعت خوانی کرنی اپنے گھر میں کرو یار، بغیر مائک کے کرو، اب 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی مائک کیا بولتا ہے، اس میں بغیر مائک کے بھی تو ممکن ہے، مسجد میں بھی مائک کی کیا ضرورت ہے، جبکہ آدمی تھوڑے محلے میں تو سنانا نہیں ہے، محلے میں مائک کی آوازیں بھیجنے کا میں فیورر نہیں ہوں، کئی بار بول چکا ہوں یار، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کو سونا ہے، کسی کو رات کو 4 بجے ڈیوٹی ہے، بےچارے 4-4 5-5 بجے ڈیوٹیوں پر جا رہے ہوتے ہیں لوگ، کسی کو تلاوت کرنی ہے، کسی کو تہجد پڑھنی ہے، یار یار کائے کو مطلب اپنے عشق کی دوسرے کو سزا دے رہے ہو، عشق کو اپنے دل میں سنبھالو، اور ایسا کرو کہ یہ بھی آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، نہ کہ آپ کو برا بھلا کہیں، میرے دل میں اتر جائے میری بات.
ماشاءاللہ شکر گھر باؤزر ناروال پنجاب.
سبحان اللہ
کیا بات ہے,
پرانی یاد وابستہ ہے. میں نے وہاں بیان کیا شکر گھر میں, پنجاب میں جب میں جاتا تھا دورے کرتا تھا. ماشاءاللہ وہ اتنی پبلک تو اس وقت جمع نہیں ہوئی ہوگی شاید, اتنا کام نہیں تھا داؤد صاحبی کا وہاں. آج ماشاءاللہ واقعی شکر گھڑ بنی گیا, یہ شکر کا گھڑ نہ میٹھا لگ رہا ہے, بندے جمع کر دیے اتنے.
مدنی قافلوں میں سفر کریں گے کہ ایک نیت کر بنتی بنائیں مدنی قافلوں میں؟ ماشاءاللہ 10, 11, 12 ربیع الاول
ماشاءاللہ,
اتوار بھی چھٹی اور منگل بھی چھٹی ہے, یہی ہے نا, منگل بھی چھٹی ہے اتوار بھی چھٹی ہے, اور پیر کو تو ہے ہی ویسے بڑی رات. تو کرے کوشش انشاءاللہ تعالی, تو جہاں جہاں جائیں گے وہاں محفل میلاد کا بھی سلسلہ ہوگا, اور انشاءاللہ منگل کو جلوس میلاد کا بھی سلسلہ کرے, اور جدول بھی ہوگا مدنی قافلے کا. ست کرو مرحبا جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں عاشقان رسول, 10, 11, 12 ربیع الاول اتوار پیر منگل کو مدنی قافلے میں سفر ہو جائے. کیا بات ہے مدینے کی,
مدینہ 10, 11, 12 ربیع الاول شریف اتوار پیر منگل مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ اپنے پرچم وغیرہ دے جائیں ساتھ, وہاں مطلب صبح 12 کی ترکیب کریں, جلوس میلاد کی ترکیب کریں, اور مطلب یہ کہ انشاءاللہ جشن ولادت کو بھی اس طرح منانے کو فروغ ملے گا, اور باقی وہ جدول بھی اپنا چلتا رہے گا سنتیں سیکھنے سکھانے کا. مدینہ ہو جائے گا, کہ یہاں تو شہر میں تو کافی ویسے بھی دھوم مچی رہتی ہے, تھوڑا گاؤں گٹھوں کی طرف جا کر بھی جشن ولادت کی دھومیں مچائے.
ماشاءاللہ یہاں بھی پنڈی بھٹیا والے جمع ہوئے ہیں آج حاجی شاہد کے پاس سردار آباد فیضان مدینہ فیصل آباد میں. ماشاءاللہ چلیں, جہاں جہاں جمع ہے مرحبا ست کرو مرحبا. کیا بات ہے, اب مدنی قافلوں کے لیے بھی اسی طرح ہاتھ اٹھے تو کیا بات ہے مدینے کی,
ہاتھ ہی اٹھے گا دل اٹھے تو
اللہ کرے. یہ سوال چلائیے.
دنیا پہ آیا کوئی تیری نہ مثال, سونا تیرے نال دا لب کے لے آوا کے تو سونا تیرے نال دا,
رہو کا دیوا تیرے میں سچے پیارا دا, ہو کا دیوا تیرے میں سچے پیارا دا, جیوں دا اے ظہوری نا لے کے تیرے یارا دا, جیوں دا اے ظہوری نا لے کے تیرے یارا دا, منگتا میں تیرا تیرے در تیری آل دا, ہاں منگتا میں تیرا تیرے در تیری آل دا,
لب کے لے آواں کے تو سونا تیرے نال دا, لب کے لے آواں کے تو سونا تیرے نال دا.
یا سیدی اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے, ربیع الاول کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پنجابی نعت کا ایک شعر ہے, ہو کا دیواں تیرے میں سچے آ پیارا دا, جیوں دا اے ظہوری نا لے کے تیرے یارا دا, منگتا میں تیرا تیرے در تیری آل دا, لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا. یا سیدی شعر کا مطلب بیان کر دیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا.
شروع کا مصرع سمجھ, شروع کا ہوکا دیواں یعنی آگے,
ہوکا دیواں تیرے میں سچیاں پیارا دا,
سچیاں پیارا کا وسیلہ اور وہ ظہوری,
جیوندا اے ظہوری نال لے کے تیرے یارا دا,
یعنی میں تیرے پیاروں کا وسیلہ دیتا ہوں اور تیرے پیاروں کی یاد میں میں سوتا ہوں, جیتا ہوں,
جیوندا
ہاں
جیوندا ہے, جیوندا ہے
جیوندا ہوں, جی ہاں جیتا ہوں یا زندہ ہوں, جیتا آپ کر لو نا, آپ پنجابی ہیں نا, نہیں اگر ہے پنجاب میں اگر آپ کا, یہ وہ تو ہارڈ ہے ذرا پنجابی, یہ شعر بھی یاد نہیں ہے نا، مطلع ہے یہ مقطع ہے ظہوری.
ویسے اس کلام میں جو ہے وہ شاعر ظہوری صاحب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر رہے ہیں سچیاں پیاراں دا، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں اور یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو آپ کے نام کے ساتھ جیتا ہوں.
سبحان اللہ.
منگتا میں تیرا تیرے در تیری آل دا،
میں آپ کے در کا اور آپ کی آل کے در کا منگتا ہوں، مانگنے والا
منگتا بھکاری
سونا تیرے نال دا.
میں آپ جیسا خوبصورت حسن و جمال والا کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں.
ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے وہ جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے وہ جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. آنکھ میرے نبی دی رب دا نظارا، دید میرے نبی دی رب دا نظارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا.
کہندی اے علی مارخ دیکھ لج پاک دا،
بگڑے بنا دے میرے نبی دا اشارہ، بگڑے بنا دے میرے نبی دا اشارہ، کے قسم خدا دی میں سب نالو پیارا، قسم خدا دی میں سب نالو پیارا.
سبحان اللہ.
وخالف النفس والشیطان وعصیما
وإنهما لحضاد النصح فالتهمي.
بابا انا ايضا اريد بوزا.
عزيزتي انت مصابه بالزكام وتناول البوزه لا يصلح لك في هذه الحاله.
اريد تناول بوزا، أرجوك اشتري لي يا بابا.
ولا تطع منهما خصما ولا حاكما.
أختي العزيزة، لا يليق بنا أن نكون عنيدين هكذا، ولا ينبغي علينا أن نزعج آباءنا.
لقد فعلت ذلك لأنني أريد بوزة.
سيدي حفظكم الله تعالى، كيف نتخلص من عادة العناد؟ افیضونا جزاک اللہ خیرا.
سیدی ہم بچے اپنے اندر سے زد کی عادت کیسے ختم کریں؟
اللہ اللہ. ضد ہے بہت بری چیز. ضد نے فرعون کو, بلکہ سب سے پہلے تو شیطان, شیطان نے ضد کی تھی. شیطان کو پتا تھا کہ میں غلط ہوں, سب کچھ پتا تھا, لیکن اس نے ضد کی. اور حسد کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے یہ برباد ہوا. پھر یہ کہ فرعون یہ بھی ضد پر آیا, ضد پر تھا, سمجھ پڑ جاتی تھی اس کو کہ میں غلط ہوں, کہتا بھی تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں, پھر مکر جاتا تھا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کو بھی پھر ابو جہل, ابو لہب, یہ ایک تعداد تھی سرداران قریش کی جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھ میں آتی تھی. لیکن اس طرح کے کفار پائے جاتے ہیں کہ جو مطلب ضد کی وجہ سے اپنی قوم سے شرما کر یہ اپنے کفر پر اڑے رہے اور برباد ہوئے. تو یوں ضد ہے بہت خراب چیز. خیر ان کی ضد تو ظاہر ان کو جہنم ملے گی, لیکن ہم دیکھا جائے تو عام آدمیوں میں بھلے دنیاوی معاملات میں ضد ہوتی ہے, لیکن بارہا یہ ضد ان کو نقصان پہنچاتی ہے. اس طرح یہ بچی کہ ابو سمجھا رہے تھے تمہیں زکام ہوا ہے, پھر بھی تم کہتی ہو مجھے آئس کریم کھانی ہے. تو باڑی کر رہی تھی, ضد کر رہی تھی کہ میں کھاؤں گی. یہ بڑا بھائی آیا ان کا, یہ جو خاکہ بتایا گیا عربوں کا, تو اس میں تو یہ اس نے بھی غالب سمجھایا اس کو کہ ہم کو ضد نہیں کرنی چاہیے, ابو جیسے کہتے کر لینا چاہیے. لیکن خیر وہ بچی نہ مانی اور آئس کریم اس کا ابو دلانی پڑی. تو پھر اس نے پوچھا کہ ہم بچے یہ ضد سے کیسے مطلب نکلیں. ضد اب یہ کہ ہے تو مطلب ایک نارمل چیز ہے, ضد بچوں میں عموماً پائی جاتی ہے اور یہ سمجھتے نہیں ہیں, ضد پہ لگے رہتے ہیں. اب بعض اوقات بڑے ہو کر اس میں بہتری آ بھی جاتی ہے دوبارہ, لے کے جن کو بڑے ہیں سمجھدار ہیں تو ان کو تو ضد بے جا ضد نہیں کرنی چاہیے. جیسے بعض ہوتے ہیں کہ ایسے ضدی ہوتے ہیں کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری, ہاں نکل گئی منہ سے باڑی کر گئے کہ اب بس ہاں یہ دنیا ادھر کی ادھر گئے, میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے. یہ خود رائی بھی کہتے ہیں اس کو, اپنی رائے پر اتنا اعتماد اڑی کر جانا, یا یہ کہ نہ بول دیا تو پتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے, لیکن اب چونکہ نہ نکل گیا تو یہ کہ وہ اپنی انا رکھنے کے لیے وہ نہ پر اڑا رہے گا. تو یوں ہاں بھی میری نہ بھی میری, یہ نہیں ہونا چاہیے. جو صحیح ہے وہ میرا, غلط ہے وہ میرا نہیں, یہ ہونا چاہیے. خود ما صفا دع ما قدر, خود ما صفا دع ما قدر, اچھا ہے وہ لے لے, جو اچھا نہیں اس کو ترک کر دے. یہ فارسی عربی مقول ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ اچھا ہے وہ لیا جائے اور جو اچھا نہیں ہے اس پر خامخواہ ضد کر کے اپنا اور دوسرے کا نہ وقت صرف کرے نہ نقصان. تو یوں مطلب یہ کہ ضد اچھی نہیں ہے, اچھی چیز نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ہمارے یہاں کیا گھر کے ٹوٹنے میں عموماً جو گھر ٹوٹ جاتے ہیں اس میں بھی ضد کا کوئی فیکٹر ہوتا ہے حضور؟
بارہا ایسا بھی کہ وہ ضد بس وہاں نام نا جو بول دیا خلاص, میں نے بول دیا نا خلاص, اب وہ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہوا. عورت ضد کرتی ہے تو وہ مطلب مسئلہ ہو جاتا ہے ان کا,
وہ لے جانے میں, کھلانے میں, پلانے میں, شاپنگ کرانے میں, بہت ساری چیزوں میں. پھر جو عورتیں ضد کرتی ہیں تو پھر مرد کے بعضوں کا بعضوں چیزوں میں مرد ایسا ضدی ہوتا ہے کہ اس کی طاقت سے باہر بولوں یا جو بھی بولوں کوئی نہیں کر سکتی, پھر بھی اس کے ساتھ ایسا ضدی معاملہ اختیار کرتا ہے کہ عورت بھی پزل ہو جاتی ہے. پھر ٹوٹنے کے طور پہ ضد کر لیتے ہیں, بس نہیں رہنا, اب اس کو لاکھ سمجھا والا بد بند نہیں, میں نہیں رہنا چاہتی یا میں نہیں اس کو رکھنا چاہتا, تو آپت میں ضد کی وجہ سے غالباً کئی گھر ٹوٹ جاتے ہیں.
میں ایک واقعہ, میرے بہت پرانا واقعہ, جب یہ تب مدنی چینل تو نہیں تھا, خیر پرانی بات ہے. تو اسلامی بھائی تھے اور وہ ان کی جو بچوں کی امی تھی وہ روٹھ کے چلی گئی. تو وہ وہاں سے مطالبہ کر رہے تھے کچھ عرصے کے بعد آخر ٹھنڈک تھوڑی بہت آتی ہے تو وہ اب مطالبہ کر رہے تھے کہ تم آ کے لے جاؤ. اب وہ خود چھوڑ کے چلی گئی تھی گھر, اس کو جھکا رہے تھے کہ تم آ کے لے جاؤ. تو اس نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے کہا یہ خود گئی ہے, بلائیں خود گئی ہے. تو میں نے کہا میں کیسے آپ کو بولوں گی یار آپ جھک جائیں, اصولاً تو اس کو آنا چاہیے نا خود گئی ہے. تو خیر تو پھر وہ اسی ترکیب بنی کہ میں ان لوگوں کو سمجھاؤں. تو پھر وہ فون پر میری اس جو چلی گئی تھی اس سے بات ہوئی. تو وہ مطلب میری بات سے اس نے بیچاری تیار ہو گئی, جیسے آپ بولو بس میں چلی جاتی ہوں. تو سرگوشی میں پیچھے سے آواز آ رہی تھی, اندازہ ہو گیا اس کی ماں بول رہی تھی پیچھے سے, نہ چوئی دے, منع کر دے, نہ بول دے, نہیں جانا ہے اس کو, چاہیے تو آ کر لے جائے. تو وہ پھر بیچاری لڑکی نے جو تھا مجھے کہہ دیا کہ میں نہیں جاتی, حالانکہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں جا رہی ہوں, لیکن ماں نے اس کو کان بھرے اور بالکل حلال اعلان کان بھرے. اب یہ کیسے خطرناک لوگ ہوں گے یہ سن رہا ہے. میں ظاہر اس کو یہ اتنا سمجھ نہیں پڑتی ہوگی کہ سنتا نہیں ہوگا, اللہ بہتر جانے. تو وہ آخر کار صدمے کی بات یہ کہ وہ 1-2-3 طلاق ہو گئی, گھر برباد ہو گیا. اب لڑکے کو کیا, لڑکے نے دوسری کر لی. ہاں لڑکوں کو تو مل جاتی ہے, لیکن یہ گھر اس لڑکی کا اس کی ماں کی مطلب ضد کی وجہ سے وہ گھر ٹوٹ گیا بیچاروں کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اس موضوع پر کافی دفعہ ہم نے مدنی چینل پر گزارشات کی ہیں, تاکہ وہ اس کا پیچھے ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ گھر نہ, کیوں طلاق کے بابا طلاق سے زیادہ خلا بڑھ گئے اس وقت. جو آج کی جو میں اگر میں اس وقت کی جو رپورٹ بیان کروں کہ طلاق کے مقابلے میں خلا کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے, عورتیں خود ہی جدا ہونا مطلب الگ ہونے کا تول رہی ہیں, اور پھر اس میں بعض اوقات عورتوں کی بے باکی بھی ہے اس میں, اور عجیب و غریب ماحول اس وقت عورتوں کے تعلق سے بن رہا ہے یا بنایا گیا ہے یا جو بھی کہہ لیں. تو اگر یہ دیکھتی ہیں کہ ایک شوہر اگر ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کر رہا ہے, کھانے کی, پینے کی, رہنے کی, گھر بار کی, جو موٹی موٹی ضرورتیں جو ہے جو اس کے اوپر لازم ہے پوری کر رہا ہے, تو میری اسلامی بہنوں سے درخواست ہے کہ ان اس کو کافی غنیمت جانے اور زیادہ فرمائشیں کر کر, اور پھر طرح طرح کے آس پاس آس پڑوس میں خاندانوں کے حالات دیکھ کر مطالبے کر کر اس کو بھی تنگ نہ کریں, اپنے لیے بھی تنگی پیدا نہ کریں اور گھر چلائیں. اسی طرح اگر اسلام بھائی دیکھتے ہیں کہ پکاتی صحیح نہیں ہے صحیح نہیں, تو اب ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ برداشت کر کے کمپرومائز کر کے مہربانی کر کے گھر چلائیں. یقین مانیں آپ دونوں الگ ہو جاتے ہیں, آپ دونوں شادی کر لیتے ہیں, جو رولتا ہے نا وہ آپ کا بچہ رولتا ہے. اس لیے مہربانی کریں, کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کر گھر ضرور چلائیں, گھر نہ ٹوٹنے دیں. اگر ابھی بھی کوئی ایسا خاندان, کوئی ایسا گھر, کوئی ایسی فیملی میں دیکھ رہی ہے کہ جو بس کنارے پر ہی ہیں, تو مہربانی کر کے ایسا نہ کریں, مل جائیں اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں پلیز. جی سوال چلائیے.
میرا نام محمد علی رضا تاری ہے, میں چائنا سے عرض کر رہا ہوں. میری عمر 7 سال ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میں وضو کے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہوں؟ میری اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
ویاکم, تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے. چھوٹا کہ نابالغ کا تو مسئلہ ہو رہا ہے, لیکن بالغ کو بھی بغیر وضو کے قرآن کریم بغیر چھوئے ٹچ کیے بغیر پڑھنے کی اجازت ہے, تلاوت کر سکتا ہے وہ. افضل وہی ہے کہ با وضو پڑھی جائے, لیکن نہیں ہے وضو تو بھلے پڑھے, پڑھنا چاہتا تو منع نہیں ہے, ثواب تو اس میں بھی ملے گا. چھو نہیں سکتے بے وضو, نہ قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں, نہ کہیں کوئی کاغذ ہے اس پہ آیت لکھی ہوئی ہے, اور پورے کاغذ پر آیت لکھی ہوئی ہے اور کوئی مضمون نہیں ہے تو اس کاغذ کے کونے سے بھی اس کو ٹچ نہیں کر سکتے بے وضو. ہاں آیت لکھی بھی ہے ساتھ میں کوئی اور بھی اردو میں مضمون لکھا ہوا ہے. تو اب یہ کہ صرف آیت اور اس کے ٹھیک پیچھے نہیں چھو سکتے بے وضو. باقی ادھر ادھر جو اردو جیسے لکھا ہوا ہے یا انگلش لکھا ہوا اس کو چھو سکتے ہیں. اور ترجمے کا بھی یہی ہے کہ ترجمے کو بھی بے وضو نہیں چھو سکتے چاہے کسی بھی زبان میں ہو. قرآن کریم کا ترجمہ اس کو نہیں چھو سکتے بے وضو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو پیچھے نہیں کہ ترجمہ قرآن کسی کتاب میں لکھے ہوتے ہیں تو اس کو نہ سامنے اس پر ٹچ کر سکتے ہیں بے وضو نہ اس کے پیچھے بھی ٹچ نہیں کر سکتے بے وضو. عین پیچھے ٹھیک پیچھے.
نفاس يوم الجمعة لا تتغافل عنها، الاستغفار، سورة الكهف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء عند آخر ساعة قبل الغروب لأنها رفق ومغفرة. فرمان شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے.
قلبِ کا نور دل پہ چھا گیا
پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں ست کروڑ مرحبا. اللہ کریم ان سارے بچوں کو عالم باعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور ان کو ماں باپ دادا دینا نانا دین خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. یہ ایک سوال موصول ہوا ہے. محمد عرفان ہیں یو اے ای سے سوال کر رہے ہیں. سخت گرمی ہو اور پانی بہت زیادہ گرم ہو وضو کیسے کریں؟ کیا کچھ رعایت مل سکے گی؟
ہاں رعایت ہے نا, اس کو ٹھنڈا ملا لو, اس میں ٹھنڈا کر لو. رعایت ہی رعایت ہے. کس نے کہہ دیا کہ وہ سلگتے ہوئے اور ابلتے ہوئے پانی سے وضو کرو؟ باقی آپ بولو یہ گرما گرم پانی ہے اس لیے پھینک دوں یا تیمم کر لوں, تو اس کی تیمم کے شرائط دوسرے ہیں. جبکہ اور پانی یعنی اس کا حل ہے نا, شہر کے اندر گھر میں رہتے ہیں تو پانی کا حل تو ہے. اڑوس پڑوس سے بھی سادہ پانی مل سکتا ہے, گھر میں فریج بھی تو ہوتا ہی ہے نا. ایک فریج کی بوتل نکالو, تھوڑا پتیلی میں یہ گرم پانی ڈالو, مکس کر لو, موج کرو, وضو کرو, نماز پڑھو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ایک اور سوال موصول ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ بد نگاہی یہ عادتوں کو کتنا خراب کرتی ہے اور اگر کسی کو یہ عادت ہے تو اس سے کیسے جان چھڑائیں؟
اللہ پاک سے سچی توبہ کریں اور اس کے عذابات کو یاد کریں کہ وہ مکاشفت القلوب میں کہ جو اپنی آنکھیں حرام سے پر کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی آنکھوں میں آگ بھرے گا. اور علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے بحر الدمو میں لکھا ہے, غالب اسی کتاب میں لکھا ہے کہ حرام سے جو آنکھیں پر کرے گا اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی قیامت کے دن. یوں عذابات کو یاد کریں. یہ اس طرح کے عذابات بد نگاہی مکتبۃ المدینہ کے مختلف رسالوں میں لکھے ہوئے. پھر یہ کہ دنیا بھی نقصان ہے, اس سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے, رسوائی کے سوائے اس میں ہے نہیں کچھ, گھڑی بھر کی لذت ہے اور طویل عرصے کی ندامت, اور سزا اگر مل گئی تو بندہ کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو بس اپنی یہ آنکھیں جو اللہ نے جن مقاصد کے لیے دی ہیں وہ اسی طرح استعمال کرنے کی بھی سعادت بخشے, بد نگاہی سے بچے. بد نگاہی کا سامان بہت ہے, فلمیں ڈرامے بازاروں میں جائے گا تو بچنا مشکل, اگر جہاں نیکیاں ہوتی وہاں بھی جائے گا, وہاں بھی بعض اوقات یہ کہ بے ریش لڑکے ہوتے ہیں امرد جس کو بولتے ہیں تو ان سے بھی بد نگاہی کا خطرہ رہتا ہے. تو یہ مطلب یہ کہ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اب کہیں جائے نہیں, مسجد میں بھی نماز اس طرح کے ہوتے ہیں, امرد بھی ہوتے ہیں, ان پر پابندی تو نہیں, ان کا بچار ہوں کیا قصور ہے. پابندی تو جو بد نگاہی کرتا ہے اس کی آنکھوں پر ہے کہ وہ ایسا نہ کرے. تو سچی توبہ کر کے بس خود کو بچا, اور جہاں تک ہو سکتا ہے خود کو ایسی جگہوں سے دور رکھے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے یا کوئی ایسا ہے وہاں سے ہٹ جائے, دور ہو جائے, آگے پیچھے ہو جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ آج کل لوگ انگلیاں بہت چٹکھاتے ہیں, یعنی کہ بیٹھے ہوئے جب وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں فارغ ہوتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو موڑتے ہیں چٹکھاتے ہیں تو اس میں سے آواز آتی ہے, تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟
آج کل چٹکھاتے ہیں, چٹکھانے کا حدیثوں میں بھی تذکرہ ہے, زیادہ ہو گیا ہے. سروے کیا ہوا کسی نے؟ ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, ہماری میمنی بولے پٹاخیا پھوڑن تھا, پٹاخے بدو اس کو پھوڑتے ہیں یوں کر کے, بابا خود بخود پٹاخے پھوٹ جاتے ہیں اٹھتے بیٹھتے, یہ بھی ہوتا ہے. چلو اس میں تو بندے کا کچھ وہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ ناجائز نہیں ہے, اس کی تقسیم ہے. جیسے کہ نماز میں اگر انگلیاں چٹکھاتا ہے تو یہ واقعی ناجائز ہے, نمکر تحریمی ہے نماز میں یا طواب نماز میں, نہ جو نماز سے ریلیٹڈ کام ہے. مثلا گھر سے نکلا مسجد میں نماز کے لیے جانے کے لیے جماعت تیار ہے ہوئی چلو, تو اب یہ راستے میں جو یہ آ رہا ہے اس وقت بھی چٹکائے گا تو ناجائز. اچھا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تو اب بھی چٹکائے گا تو ناجائز, وہی مکرہ تحریمی ناجائز و گناہ. تو یوں نماز کے طواب جو ریلیٹڈ کام ہے نماز سے ان میں چٹکائے گا تو گناہگار. اچھا اور ویسے چٹکانا جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے, اور اگر کسی مقصد کے لیے ہے, خاص کچھ صحیح مقصد ہے چٹکانے کا, تو پھر یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے, مباح ہے. یہی مسئلہ انگلیوں میں کینچی, ہاتھ میں جو کینچی ڈالتے ہیں ایک دوسرے میں انگلیاں جو داخل کر کے, اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. تو چٹکھاتے کم ہیں, کینچی زیادہ ڈالتے ہیں. تو سائل کو شاید وہ یوں لگا ہوگا کہ آج کل وہ چٹکھاتے ہیں, कैंची डालते हैं, ये भी आजकल का नहीं है, शुरू से ही मतलब हम तो देख रहे हैं, अपने को भी पता नहीं था डालते थे, जब पता ही नहीं था फिर आखिर मुताला बढ़ता है, मसले सामने आते हैं तो पता चलता है इंसान को, हर मसला एकदम से तो हर एक को पता नहीं चलता।
इसको तशबीक बोलते हैं ना, इस तरह उंगलियों में
जी तशबीक,
तशबीक
तो ये मतलब खासकर नमाज के इंतजार में बैठे होते हैं ना, ये उंगलियां डाल के बैठे होते हैं, वाकई एक तादाद बैठी होती है। अगर किसी को देखे और आपको जन्न गालिब आए कि समझाऊंगा तो ये मान जाएगा, वो नमाज के इंतजार में ये बैठा हुआ है, उसने डाला हुआ है, तो अब इसको समझाना वाजिब हो जाएगा, ये जहन में रखना। हमें ये तो सदमा होता है कि हमारे निगरान ने बयान का मौका नहीं दिया, हालांकि बयान 100% शरीयत के मुताबिक हो, कोई रिया नहीं है इसमें, हुब्बे जा का दखल नहीं है, सही सही रिवायत बयान ये कर रहा है, तो ये बयान जो ये मुस्तहब काम है, अच्छा है, काम करना चाहिए ये। और ये जो लेके उंगलियां डाल के बैठा हुआ है, वही समझ आती है कि मान जाएगा, ख्याल जम जाता है, तो इसको समझाना वाजिब है। बयान नहीं करेगा गुनाहगार नहीं होगा, ये इसको समझाएगा नहीं गुनाहगार होगा, लेकिन इस तरह की नेकियां मस्जिद में कमाने वाला हो ना तो बहुत कमा सकता है। नमाज में एक से एक लोग गलतियां कर रहे होते हैं, दो सजदों के दरमियान सही ना बैठने की तो इन्हें मोबाइल का कुछ कसम खाई है, बैठते ही नहीं, तादाद है उस सजदे से यूं यूं चले गए,
बस निकल जाएगी ना।
तो ये मतलब ये कि दो सजदों के दरमियान मुस्तहब है कि अल्लाहुम्मा गफिरली कहे, या अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, तो ये कहने में एक फायदा ये होगा कि इस बैठने का वाजिब अदा हो जाएगा, जबकि कहेगा बैठे बैठे, अभी आते जाते कहेगा तो फिर वही मसला हो जाएगा, तो बिल्कुल इन्हें पीठ सीधी करके ये बैठना होगा दो सजदों के दरमियान, लेकिन नहीं बैठते, रुकू से खड़े होकर जिसको कौमा कहते हैं, दो सजदों के दरमियान बैठने को जलसा, ये कौमे में भी सीधी पीठ आमतौर पर कोई करता है कोई नहीं करता है, तो अब इमाम साहब चूंकि जमात में कर रहे होते हैं तो यूं आम लोग भी कर लेते हैं, अकेले पढ़ते हैं ना बस गाड़ी छुटी हुई है, नाक की सीध में जा रही है, वो उठे रुकू से और अभी झुके हुए थोड़ा से सजदे में चले गए, फिर उंगलियां यूं रख दी उलट पलट, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, नमाज गलत पढ़ रहे होते हैं, जिनको नमाज के मसाइल मालूम है ना उनको पता होगा, तो बस आप एक के पीछे समझे अपना थोड़ा वक्त लगाए और उसको मतलब यानी कि देखभाल कर, कैसा नहीं वो झगड़ा करना शुरू कर दे कि मैं तो जमाने से इस तरह पढ़ रहा हूं, मेरे अब्बू भी पढ़ते थे दादू भी पढ़ते थे, तो आपको फिर वो जान बचाकर निकलना पड़ेगा, समझे, होते हैं इससे अजीब अजीब दिमाग के होते हैं। मुझे एक तलख तजर्बा हुआ था, एक नौजवान वजू गलत कर रहा था, जब मैं शहीद मस्जिद में होता था मैं इमाम साहब था, हालांकि इमाम माइनस साहब, इमाम भी एक इज्जत का ही लफ्ज है, बहरहाल मेरी नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी होती थी, तो उसने पढ़ना भी मेरे पीछे होता था, कपड़े की दुकान उकान पे काम करता था, पता नहीं उसकी अपनी दुकान थी, अजीब नौजवान था, तो वो मुंह धो रहा था यहां उसके खुश्क हो रहे थे, बराबर पानी डाल नहीं रहा, मैंने वो समझाने की कोशिश की इसको कि ये आपका पानी आप वजू करना है ना, वजू ही करना है ना, तो शायद मैंने उसको कहा होगा कि मैं भी कह रहा हूं कि वजू करना है तो वजू करो, ये छोड़ देने से वजू नहीं होता, लेकिन बेचारा बस हो अल्लाह पाक रहमत की नजर करे, तो ऐसे भी होते हैं, हालांकि इमाम को जन्ने गालिब करते हुए देर नहीं लगती कि रोब होता है इमाम का, उम्र में भी मैं उसके बड़ा था, ताम बरल बाप का बाप निकला, मुझे टाली दिया उसने, सुनी नहीं मेरी, हमारा मेमन भाई था, अल्लाह पाक हिदायत दे उसको, अब पता नहीं जिंदा होगा नहीं होगा, अल्लाह माफी दे। तो इस तरह वुजू करने से कि जिसमें कोई एक बाल बराबर भी सूखा छोड़ जाए तो वुजू होता ही नहीं है, नहीं वुजू नहीं होता नमाज नहीं होती, तो कई ऐसे खाली बेगारी कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे होते, पढ़ रहे होते अपने हिसाब से लेकिन वो नहीं पढ़ रहे होते, तो نہ غلط پڑ رہے ہوتے ہیں نہ غلط وضو کر رہے ہوتے ہیں کہ بس. سردیوں میں تو خاص کر کے سائڈیں جو ہے نا یہ سکی رہ جاتی ہے, پاؤں کا ٹخنا جو ہے پچھلا حصہ ٹخنے کا اس کے جو کھانچا ہوتا نا یہ توجہ نہیں دی, ہاتھ نہیں پھرایا گیلا اور پانی نبھایا تو سوکھا رہنے کا بھرپور امکان ہے. اسی طرح خالی یوں پانی ڈالا تو یہ سائڈ جو ہے نا اس کا خشک رہنے کا پورا پورا امکان رہتا ہے. کن پٹی بولتے ہیں, کن پٹی, تو یہ مطلب سوکھے رہ جاتے ہیں. تو اللہ پاک بس وضو کرنے تو اب یوں یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے.
وہ اصل میں تھوڑا سیکھا ہوا ہے کہ جوانوں کی طرح وضو کرو بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو, تو یہ جوانوں کی طرح جو وضو کرنے بیٹھتے ہیں نا تو پھر جوان جوان ہوتے.
چلو آپ نے سکھا دیا,
تو یہ اتنی تیزی کے ساتھ وضو کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ ہاتھ صحیح دھو رہے ہوتے ہیں نہ منہ صحیح دھو رہے ہوتے ہیں نہ پاؤں صحیح دھو رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں صحیح دھو رہے ہوتے کیونکہ ان کو جلدی وضو کرنا ہوتا ہے.
تو بہرحال یہ کہ وہ یوں یوں کر رہے ہوتے ہیں پھر کچھ بھی نہیں ہے یار, یہ سنتیں نہیں ہیں. وہ جدی پشتی چلا رہا ہے دیکھ دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ مسحہ کرنا یہ ہمارے یہاں حنفیہ میں چوتھائی سر کا مسحہ جو ہے یہ فرض ہے. مسحہ اس کو بولتے ہیں کہ پانی کی تری پہنچے جہاں مسحہ کر رہے نا, تو وہ مطلب یہ نہیں کہ کر رہے مسحہ, تو اب مسحہ کرنے کا طریقہ ہے کہ پورا یوں مطلب لے جائے کہ سارا سر جو ہے نا یہ مطلب گھیر لے پانی والے ہاتھ سے. یہ مسحہ سر کا ہوا, اب وہ کانوں کا سمجھے, تو یہ ہے. اب نہ یہ ہے نہ یہ ہے نہ اس میں یہ بھی نہیں ہے, یہ وضو کا حصہ نہیں ہے. مطلب یہ لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, ہاتھ بھی یوں خالی تین بار ڈال دیتے ہیں یوں نکل جاتا ہے, کونی سکھی رہ جاتی ہے.
نہیں بعض جو ہے وہ ہاتھ پورا دھوتے ہیں پھر بھی یوں یوں کرتے ہیں.
جی یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے, پانی کا اسراف ہو رہا ہے. جب ہاتھ دھو لیا تو اب یہ کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. تو یہ کیا وہ سیکھتے نہیں ہیں, سیکھتے نہیں ہیں, جذبہ نہیں ہوتا کہ کسی کو پوچھیں نہ کتاب کھول کے دیکھیں, بس یوں بولیں گے جیسے ہم لوگوں سے کبھی سن لیتے نا, ہمارے مولانا نے آج تک یہ نہیں سنایا, ہمارے مولانا نے یہ نہیں سکھایا. ارے بھائی آپ سیکھنے گئے کب ہو یار, علماء یہ نہیں سکھاتے, یہ وہ تو نا علماء یہ نہیں بتاتے یہ. ارے بھائی آپ علماء کے پاس گئے کب ہو اور ان سے سیکھا کب ہے آپ نے یار, کہ آپ کے پیچھے پیچھے علماء پھرے سکھانے کے لیے. تو یہ نہیں مطلب خالی بول دیتے ہیں بس علماء یوں کرتے ہیں علماء یوں نہیں کرتے, ایسا نہیں ہے. علماء ہی سکھاتے ہیں, باقی امی ابو سکھاتے ہوتے تو یہ دکھ ہم یہ دن نہ دیکھتے, اور امی ابو بھی تو خود نہیں سیکھے ہوتے نا گھر میں. تو اللہ رحم کرے بس کہ آج کل ماحول دعوت اسلامی کی برکت سے کئی گھروں میں ماحول بنا ہے الحمدللہ. جنرل بات کر رہا ہوں کہ نہیں ہے گھروں میں ماحول, سیکھنے سکھانے کا ماحول نہیں ہے, آپ خود سمجھتے ہیں مطلب نہیں ہے. تو اب آپ ماحول بنائیں گھر میں, آپ سکھائیں امی کو سکھائیں ابو کو سکھائیں, لیکن ذرا سوچ سمجھ کے جھگڑا ہو جائے پیار محبت سے نرمی سے, تو انشاءاللہ آپ کا کردار درست ہوگا, جھگڑے نہیں کرتے ہوں گے, میٹھا بولے ہوں گے, گھر میں آتے آتے سلام کرتے ہوں گے, امی ابو کے ہاتھ چومتے ہوں گے, تو کیوں نہیں سنیں گے آپ کی یار, مدینہ مدینہ ہو جائے گا گھر کا ماحول. ابھی گھر میں گھسے کھانا کیوں گرم نہیں کیا, ابا جی کو دھکا مارا تو چھوٹے کو ہاتھ رکھ دیا, اب یہ دادا گیر اور پیدا گیر بن کے گھر میں جائیں گے تو کوئی آپ سے نہیں سیکھے گا, اور اب عوام میں یا اپنے سائے بھائیوں میں آئیں گے نویل کو لینے گئے جیسے آپ جیسا کوئی باخلا کا ہے نہیں, اور گھر میں شیر ببر ہے وہ دہاڑتے اور چنگاڑتے خوب, یہ ہوتے ہیں اس طرح کے گھر میں ماحول, تو پھر گھر میں کوئی اس چیز کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی بولو مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے پرچم آج لگراؤ کرو گھر گھر چراغ سبز پرچم آج لگراؤ
صلو علی الحبیب. یہ نہیں بتانا کہ آج کون کون آئے ہیں کیا ہے
جی, یہ مائک لیا ہے انہوں نے.
اچھا آخری میں ہی بتانے گا یار, جب سو جائیں گا ناظرین یہ بھی ادم ہوئے ہو جائیں بےچارے انتظار کر کر کے ہمارا بھی تذکرہ ہوگا.
اچھا جمانی بابا سوالات
جی اب ابھی ملے نہیں مجھے, آپ ملے؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جواب دیجئے
لبیک.
تاجر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت جبریل امین نے کتنے جھنڈے نصب کیے تھے؟
لبیک.
تعداد بتانی ہے.
کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا.
جواب درست ہے. یار غار و یار مزار کن صحابی رسول کو کہا جاتا ہے؟
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی.
جواب درست ہے. اللہ کے پیارے پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟
تشریف لا رہے 25 برس تھی.
جواب درست ہے. شعر مکمل کیجئے. پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے, عید آئی رحمت خدا
کی لائی, عیدوں کی عید آئی چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت.
جواب درست ہے.
اچھا حبیب داور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا جب وصال با کمال ہوا, نیا آپ کا انتقال شریف ہوا, اس وقت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟
چھ برس.
جواب درست ہے.
لکے افسر تشریف لا رہے ہیں.
شعر مکمل کیجئے. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول,
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی.
جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمدللہ امیر السنت آج حیدرآباد ڈویژن کے اسلامی بھائی حاضر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ شیخو پورہ کے جو پہلے سے آئے ہیں وہاں کے بھی اسلامی بھائی الحمدللہ آج مدنی مذاکرے میں شریک ہیں.
پہلے بھی درخواست ڈالی تھی میں نے کہ یار جلدی جلدی بتا دیا کریں, اب اس کی گھڑی کا ٹائم آپ رکھ لیں, دس بجے بتا دیا کریں.
انشاءاللہ
یہ شاید بگ ٹائم ہوتا ہے.
امیرے اہل سنت پیارے, امیرے اہل سنت سنت
گدا
وہ آمینہ کے دل بر تشریف لا رہے ہیں.
حدیث پاک ہے, العجلت من الشیطان, یعنی عجلت مطلب جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. تو یہ کچھ کاموں میں تو واقعی عجلت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, اس کی شرح ہوتی ہے, بعض کاموں میں جلدی کرنی ہوتی ہے, دیر نہیں لگانی ہوتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جلد بازی کے نقصانات, یہ رسالہ جو ہے مکتبۃ المدینہ کا, اس میں اس کی تفصیل مل جائے گی, کب جلدی کرنی ہے کب نہیں کرنی. لیکن زیادہ تر جلدی جو کی جاتی ہے وہ نقصان دہ کے کاموں میں ہی کی جاتی ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی.
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم،
الحلیم الکریم،
سبحان اللہ،
سبحان اللہ
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظيم،
رب العرش العظيم،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله
الحليم الكريم،
الحليم
سبحان الله،
سبحان الله
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظيم،
رب العرش العظيم،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله
الحليم الكريم،
الحليم الكريم،
سبحان الله،
سبحان الله
رب السماوات،
رب السماوات
السبع،
السبع
ورب العرش العظيم،
رب العرش العظيم.
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب
صلى الله
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ امیر السنت نے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلام میں موجود ہوتے ہیں ان کو نماز تہجد کی ترغیب دلائی. الحمدللہ اس کے اجتماعات کا آئیے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں. فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں شفا ہے.
مولا ہم کو سادے الہی الہی کرم کر الہی عمل کا جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا.
سبحان اللہ، تہجد کا دلاویز منظر آپ نے دیکھا. الحمدللہ تہجد سارا ہی سال پڑھنی ہے، انہیں آج کل جو پڑھ رہے ہیں یوں سمجھے کہ عادت بنانی ہے. اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہوتی رہے تہجد. تو تہجد ادا کرنے والے جو ہیں وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. فضائل ہیں اس کے، تہجد چھوڑنی نہیں چاہیے. عشاء کے بعد پر تھوڑا سا بھی آنکھ لگ گئی نا، سونا شرط ہے، آنکھ لگنا نیند آنا شرط ہے، تو تھوڑا سا بھی سو لیے، ایک منٹ ہی سو لیے تو تہجد کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا. عوام سمجھتے ہیں کہ رات کو 12 بجے شروع ہوتا ہے ٹائم تہجد کا، تو اس سے 12 بجے یا گھڑی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. اب جیسے آج کل 8:30 بجے عشاء کی جماعت ہے، فرض اور سنت پڑھ کے سمجھو کہ آپ لیٹ گئے، ایک منٹ میں اٹھ کے بیٹھ گئے، 9:45 بجے بیٹھ گئے اٹھ کے، مثال کے طور پہ وہی تہجد کا وقت آ گیا آپ کا. صبح صادق سے پہلے پہلے تہجد پڑھ لیں بہتر یہ کہ وتر رات دیر سے پڑھی جائے، چاہے تہجد کے یا ویسے بھی، یہ بہتر ہے. تو جس کو جاگنے پر قدرت حاصل ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ وتر تاخیر سے پڑھے، لیٹ پڑھے. تو جب تہجد اور وتر یہ دونوں پڑھنے ہیں تو بہتر یہ کہ پہلے تہجد پڑھے نہ اٹھ کر، اب وتر پڑھے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع الاول میں امیر اہل سنت دامن برکات مولا علیہ نے روزانہ ہی درود پاک پڑھنے کی 1200 دفعہ درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے. اسی طرح نفلی روزے رکھنے کا بھی ذہن دیا ہے، ہمیں اس کی مختلف نیتیں موصول ہوتی ہیں. آئیے آپ کو اس کی کارکردگی دکھاتے ہیں.
ربیع الاول 1446، 1200 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 1,62,834، 1,62,834. اب تک درود پاک پڑھے گئے ٹوٹل تعداد 37,33,89,031، 37,33,89,031. ربیع الاول 1446 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 71,201، 71,201. اسلامی بہنوں کی تعداد 40,964، 40,964. ٹوٹل تعداد 1,12,165، 1,12,165.
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر ایک، ہمارے لیے تہجد سنت ہے مگر ایک شخصیت پر تہجد فرض تھی، وہ شخصیت کون ہے؟ سوال نمبر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس رنگ کے کپڑے پہنتے تھے؟ سوال نمبر تین، نیند ایک غفلت کا کام ہے مگر اس پر بھی بغیر محنت کے ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ بتائیے. ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بھائی اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے